طلب حضور اسلامی به فتنا فتح ربانی کا حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اسلامی مجالس کا مجموعہ ہے. اس حوث سے مالی سے تو آپ کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کام کی اصلاح ہو جائے جو ہمارے سمجھنے سے مقصود ہے. ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں یہاں پر اور اس لیے جمع ہونا چاہیے اور یہ قدر ہمارے دل میں رہنی چاہیے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں, جن کے ذریعے اثر غلط کام ہوتے رہتے ہیں, ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ہمیں اللہ کی یاد کی غفلت کی وجہ سے شیطان ہمارے دلوں پر مسلط ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے اثر غلط کام ہوتے ہیں, اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ان ساری غلامیوں سے آزاد ہو کر دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے, یعنی اللہ کی ہر عطا محبوب و مرغوب بن جائے, جی چاہے ہر نافرمانی مبغوض ہو جائے, کراہیت ہو, گھن آئے, چھوڑنے والے بن جائیں. دل کا اصل کام یہ ہے اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے بھاگنا اور اللہ کی نافرمانی سے روکنا. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو یہ بھی ہمارے دلوں میں اترے گی اور ہمارے دل بھی بنیں گے, سنوریں گے, اور یہی ان حضرات کا مقصود ہر زمانے میں رہا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس وقت یہ 500 تقریباً 545 ہجری کی مجلس ہے, یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو آپ کے پاس اس وقت اسی طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے اس میں تاخیر ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو فرماتے ہیں پچھلی اتوار جو کچھ پڑھا تھا فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے تعلق سے جن کے دل کے اندر شفافت آ گئی, لطافت آ گئی, پاکیزگی آ گئی, دل بن گئے, سنور گئے, ان کے طرف فرماتے ہیں جدھر بھی رخ کیا حق تعالی کے نور سے سب کچھ دیکھ لیا. جب دل کی صلاحیت درست ہوتی ہے اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, دل کا حادثہ بیدار ہوتا ہے, یہ ذوق کی چیز ہے. یہ جس کا ذوق بیدار ہوگا, ذوق کی چیز کی طرف اشارہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت ذوق کی بیداری ہی سے پتہ چلتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا حال ہی ہوتا جدھر بھی رخ کیا حق تعالیٰ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیا. پچھلی اتوار بات اس پر ہو چکی. اس کے نزدیک اندھیرے کا وجود ہی نہیں. جب دل بیدار ہو گیا اب اندھیرے کا وجود ہی نہیں. اس کے سارے اشارے اللہ ہی کی طرف ہیں, اس کا پورا اعتماد اسی پر ہے, اس کا سارا توکل اسی پر ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. یعنی دل کا رخ اب صرف ایک ہی طرف ہے, کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اس کی اطاعت ہی کرنا, اس کی نافرمانی ہی سے بچنا, اسی پر بھروسہ کرنا, اسی سے توقع لگانی, اسی سے امید رکھنی اور اسی سے ڈرنا. ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی سنت پر اپنانے کا, سنت کو اپنانے کا دائیہ اندر پیدا ہوا تو ماحول سے ڈر گئے. جی کیا کریں, آج کا زمانہ ایسا ہے جی, اس محفل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے, جھیپ گئے, شرما گئے. کبھی اولاد سے مجبور ہو کے جی اولاد نہیں چلنے دے رہی, کبھی برادری سے مجبور ہو کے جی رسم و رواج برادری بھی تو رکھنی ہے نا. یہ ہمارا روز کا حال ہے لیکن اس کا یہ نہیں ہوگا. اس کے سارے اشارے کدھر ہیں؟ اللہ کی طرف. پورا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر. سارا توکل کس پر ہے؟ اللہ پر. ایسے مومن کے تعلق سے، مومن کی صفات ہیں، اس کی اذا سے بچو. آگے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مومن کی اذا سے بچو، وہ اذا رساں کے بدلے بمنزلہ زہر کے ہیں. یعنی ایسے اللہ والے کو، ایسے ایمان والے کو جو خالص ہو گیا ہے، جس کا دل صاف شفاف ہو گیا ہے، جو اللہ کی اطاعت ہی پر راضی ہے، نافرمانی سے دور ہے، یعنی شریعت مطہرہ پر پابندی سے، اہتمام سے چل رہا ہے، شریعت کے ہر حکم کو پورا کر رہا ہے، ہر نافرمانی کو چھوڑ رہا ہے، اس کا پورا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. سارا توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. یہ زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن ان اللہ والوں نے ایسا کر کے دکھا دیا. ماتے اس کی اذا سے بچو. کہ اس کی اذا رسانی کیسے ہے؟ جیسے آپ کے دل، آپ کے جسم میں زہر سرایت کر جائے، یعنی کیا ہے؟ اللہ کا زہر ہے، اور اس کے فقر و عذاب کا سبب ہے. خدشہ ہے کہ اس پر فقر آ جائے اور عذاب آ جائے. آگے فرماتے ہیں، اے اللہ کے اور اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہو. یہ بڑا درد بڑا خطاب ہے. اے اللہ سے، اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہو. خاصان خدا کی غیبت و بدگوئی کا ذائقہ مت چکھو، کہ سب میں قاتل ہے، ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑے. اللہ ہمیں ان اللہ کے بندوں کی پہچان کراتے ہیں. یہ فرماتے ہیں، اے ناواقف ہو، اللہ سے ناواقف ہو، اس کے بندوں سے بھی ناواقف ہو، یا اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہو. ان خاصان خدا، یہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں، ان کی غیبت نہ کرو، ان کی بدگوئی نہ کرو، اس کا ذائقہ مت چکھو، سب میں قاتل ہے، ہلاک کیے بغیر چھوڑے. بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ پھر کہتا ہوں اپنے آپ کو بچاؤ. اب یہ تجربہ ہے ان کا، مشاہدہ ہے، اپنی زندگی کا بھی، اس زمانے کے لوگوں کا بھی. یہ پیرانے پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں. آج اللہ رحم فرمائے، اکثر عرض کرتا ہوں، آج پیر کے لفظ سے ہمارے دل میں کوئی احترام کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے پیروں کے تعلق سے کچھ سکینڈل بہت سنے، دن رات ہوتے رہتے. پیر کی ماہیت کیا ہے؟ پیر ہے کیا؟ اللہ سمجھا دے. پیر فارسی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی بوڑھے نے زندگی زیادہ گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں. یہ ہم سے سینئر ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. تو یہاں مراد وہ پیر، وہ بوڑھا ہے جس نے زندگی کا ایک اکثر حصہ لیا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کیا، اس فن کو سیکھا، اس سے بچنا سیکھا، اس کو مغلوب کرنا سیکھا، شیطان سے بچنا سیکھا، ماحول کی فضاؤں سے بچنا سیکھا. یعنی ایسی صلاحیت حاصل کی، ایک زمانے تک اس پر عمل کیا. اس کے تجربات ہیں، اس کے تجربات سے، اس کے مشاہدات سے فائدہ اٹھا لو. جیسے دنیاوی اعتبار سے جس فن کا سیکھنا ہو، جو اس کا ماہر ہوتا ہے، جیسے مرض جو ہے، چھوٹا مرض تو چھوٹا ڈاکٹر، زیادہ تر اسپیشلسٹ، اور اگر کرونک ڈیزیز ہوگی تو پھر پروفیسر. کیوں؟ پروفیسر کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں. یہاں پیر بھی وہ پروفیسر ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا، نفس سے بچنے کے فن سیکھنے والا. تو یہاں یہ اپنے اس تجربات کے بنا پر فرما رہے ہیں کہ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. پھر فرماتے بچاؤ، یعنی یہ بار بار کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی برائی سے پیش آؤ. کیوں؟ کہ ان کا ایک بڑی قدرت والا آقا ہے، جس کو ان پر غیرت آتی ہے کہ ان کے ساتھ کسی کی بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا. آج جڑپ کر کے بے دھڑک کچھ نہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے، ان غلط بندوں کو قیاس کر کے، حالانکہ تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہو تو صاف پتہ چل جاتا کہ یہ خالص ہے نہ خالص ہے. اگر یہ غلط قسم کے لوگ غلط طریقوں چل رہے ہیں، بالکل صاف پتہ چل جاتا ہے، اور یہ نیک پارسا ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان خاصان خدا کی غیبت اور بدگوئی کا ذائقہ مت چکھو کہ وہ سب میں قاتل ہے، حالات کے بغیر نہ چھوڑے گی. بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ بچاؤ پھر کہتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی برائی سے پیش آؤ. کیوں کہ ان کا ایک بڑی قدرت والا آقا ہے جس کو ان پر غیرت آتی ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی پہچان کرا دے، اور پھر ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. آگے فرماتے ہیں، اے منافق تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا. دیکھو حضرت کے پاس اس پر جو مجمع آتا تھا اس زمانے میں، ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہ ہر ایک سے مخاطب ہیں. اب یہاں کس سے مخاطب ہیں؟ جو آ تو رہا ہے، ظاہر تو کر رہا ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے آئے، لیکن وہ نفاق کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں منافق، انگلی نہیں کر رہے کسی کی طرف، اشارہ نہیں کر رہے کسی طرف، لیکن ہاں عمومی خطاب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ بھی ایسی تھی کہ قوم کے بعد لوگوں کو کیا ہو گیا، عمومی خطاب، بندہ سمجھ جاتا ہے. اب جس سے مخاطب ہیں وہ بھی سمجھ آتا ہے، منافق تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا اور تیرے ظاہر اور باطن کا مالک بن چکا ہے یہ شک. تو ہر وقت توحید و اخلاص کا استعمال رکھ کے شفا پائے گا، تیرا شک جاتا رہے گا. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تصفیہ، یہ ہے تربیت، کہ تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا اور تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن چکا ہے، کہ ظاہر بھی نظر آ رہا ہے اور تیرے اندر بھی چھپا ہوا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہر وقت توحید و اخلاص کا استعمال رکھ. اب توحید کا لفظ کہنا تو بڑا آسان ہے، توحید کا دل کے اندر بٹھانا ہی اصل ہے. اب آپ تو کہیں گے ہم تو صاحب توحید ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی عبد المجید صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جو میرے محسن ہیں. حج کے موقع پر ایک خبر لگا کرتی حج کے دن کہ اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کا فریضہ ادا کیا. ہوتا نہیں، خبر لگتی ہے نا، کتنے لاکھ فرزندان. کہتی فرزندان نے توحید کہہ دیا لیکن توحید کا پتہ ہی نہیں. وہ تو کوئی ہے جس کو پتہ ہے توحید کا. یعنی دل کی کیفیت کیا ہے، یہی ہے. اگر دین پر چلنے کا شوق آیا تو برادری روک دیا. اب جناب رواجی طریقوں پر چل رہے ہیں جی، کیا کریں جی، برادری نہیں مانتی، اسی میں رہنا ہے. ہم نے توحید کہاں گئی ہے؟ یہاں توحید کہاں گئی؟ یہاں تو برادری کا خوف آ گیا کہ کٹ جاؤں گا، پتہ نہیں بھوکا مروں گا میں، اولاد میری بڑھاپے کا سہارا جی، اب ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. توحید کہاں گئی؟ توحید تو یہ ہے کہ دل کے اندر تاثر سب کا نکل جائے، کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی سے توقع نہیں، کسی سے امید نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں. یہاں فرما رہے ہیں کہ علاج یہ ہے اس نفاق کے نکالنے کا، اس شک کو نکالنے کا، ہاں جو تیرے ظاہر اور باطن کا مالک بن گیا ہے، تو توحید اور اخلاص. اللہ ہمیں بھی اخلاص کی حقیقت صاف فرما دے، شفا پائے گا، تیرا شک جاتا رہے گا. کس درجے کثرت کے ساتھ تم شریعت کی حدود کو پھاڑتے ہو، اپنے تقوی کی ذرہ کو پارا پارا کرتے ہو، اپنے توحید کے کپڑوں کو ناپاک بناتے ہو، اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے، اپنے تمام احوال افعال میں اپنے اللہ کے دشمن بنے جاتے ہو. کتنے درد سے فرما رہی ہیں. اور تم میں جب کوئی فلاح پاتا ہے اور نیک کام کرتا بھی ہے اس میں بھی آمیزش ہوتی ہے. آپ بتاؤ اکثر تو یہ حال ہے, اور جو کچھ کر بھی رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کیا ہے, آمیزش ہے, خود پسندی کی, مخلوق کے دکھاوے کی, اس پر ان سے تعریف کی خواہش ہے. لوگ تعریف کر رہے ہیں پھولتا جاتا ہے, دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا, سارے میری تعریف کر رہے ہیں, خود پسند, اپنے آپ کو خود ہی اپنی مارکیں خود ہی کر رہے ہیں, اپنے نمبر خود ہی لگا رہا ہے. پیپر دے کے بیٹا آیا, پوچھا بیٹا کیسا, اللہ کا شکر کہتے بہت اچھا ہو گیا پیپر, اللہ کا شکر تو میں نے کہہ دیا, وہ تو بڑے میں نے سارے 100% سوال کیے ہیں, میں نے پتا چلے گا جب ایگزامینر چیک کرے گا, کیوں جی خود ہی نمبر لگا لے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا, ہمارے حضرت کے شیخ شمسی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بٹل میں حاجی عبد الرحیم صاحب, ان کے خلیفہ بھی ہیں سیکرٹری خانم صاحب, یونین سیکرٹری کونسل کے سیکرٹری ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں, انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا, یہی تشریف لائے ہوئے تھے کہ میں جب سے جوان ہوا تہجد اشراق چاشت اوابین کبھی قضا نہیں ہوئی, اللہ نے توفیق دی فرض اپنی جگہ پر, یہ نوافل بھی کبھی قضا یونین کونسل کا سیکرٹری تھا میں, تو ہمارے قریب رہتے تھے حاجی عبد الرحیم صاحب, ان کی طرف میرا کوئی میلان نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ نیک بندے ہیں, لوگ آتے تھے ان کے پاس دور دور سے اپنے دل کی اصلاح کے لیے, یہ بھی دیکھتا تھا نظر آتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ میں تو ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت کی ہے, تو اپنا کام. تو ایک دن ایسے خیال آیا ان کے پاس, وہی مسجد میں ملے, تو میں نے ان سے کہا آج آپ میرے ساتھ چائے پی لیں گے, ایسے خیال ہے. انہوں نے پوچھا چائے کہاں سے لاؤ گے, تو گھر ان کا وہاں نہیں تھا, گھر کہیں اور تھا, وہاں دفتر تھا یونین کونسل کا, کہیں چپراسی کو بھیجوں گا بازار سے لے آئے گا, یہ کون سی بات ہے. فرمایا کہ چپراسی جو لائے گا چائے بنانے والا بے نمازی ہوگا, میں تو بے نمازی کے ہاتھ کی چیز نہیں پیتا کھاتا پیتا, کہتے مجھے تو جھٹکا لگا, اچھے ایسے لوگ بھی ہیں, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بے نمازی کے ہاتھ سے ہیں, آج تعجب ہوگا نا اس چیز کے تعلق سے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیونکہ میرا گھر تو تھا نہیں وہاں پر, حضرت نے خود ہی فرمایا حاجی عبد الرحیم صاحب نے کہ کٹھے چائے پینا چاہتے ہیں چلو میرے گھر, ہمارے گھر میں چائے بنتی تھی. تو اس سے میں ان سے پھر مجھے معانست ہو گئی, ان سے بڑھ گیا نا پھر, اب ان کے قریب ہوا, پھر قریب ہوتے ہوتے پھر میں نے بیعت کر لی اسے. اب جب بیعت کر لی انہوں نے مجھے معمولات بتائے, ذکر بتایا, تسبیحات کچھ بتائی ہوگی جو بھی ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ آج سے تہجد اشراق چاشت اوابین بند, نہیں پڑھنی. خیر میں نے مان لی, 15 دن تک تو میں نے اس پر عمل کیا, لیکن 15 دن میں میری جو حالت ہوئی نا, جس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی چھوڑی نہ ہو تہجد اشراق چاشت اوابین, اس کو منع کر دیا جائے دل ملاتا ہے, لیکن چونکہ شیخ کا حکم ہے, پیر صاحب کا حکم ہے, آپ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کہتا پیر صاحب نے حکم دے دیا, آج کا زمانہ اعتراض کا ہے, ہمارا نس پر اعتراض کرتے ہیں, اچھے پیر ہے تو بیعت تو کرتا ہے بندہ کہ اور ترقی ہو, یہ کیا کیا انہوں نے بجائے اس کے بڑھانے کے, یہ چھڑائی گئی. تو میں نے 15 دن کے بعد اگر ہوا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ میرا ایک زمانے سے معمول تھا اور آپ کو چھڑا دیا, میں آپ کی مان کے 15 دن میں نے نہیں بالکل پڑھی, لیکن مجھے آج بڑی ہو رہی ہے کہ مجھے وجہ بتاؤ کیا ہے. میں عجب کو جانتے ہو, پوچھا اسے کہتے ہیں نہیں کبھی سوچا بھی نہیں, یہی خود پسندی کہ اپنے نمبر خود ہی لگانا. ابھی تذکرہ کر اپنے نمبر, یعنی یہ پڑھ کے اپنے اندر سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں, میں بڑا, میں اب شروع کروں, اب اس میں سے نکل گیا, اب دو ہفتے جب ذکر فکر کیا اور اس میں لگ گیا نا, اب نکل گئے, اب شروع کرو, شروع کرا رہے. ماشاء اللہ جب ہمارے یہاں بھی آئے شاش کا وقت تھا, اس سے اجازت مانگی, شکر میں بھی پڑھتا ہوں, تو انہوں نے, میں نے یہ نہیں کہ مہمان آئے میاں تو اب چھوڑ دیں اس کو, تو ان کا معمول ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس بات میں جو ہے نا انہوں نے مجھے اس میں سے نکالا, چھڑانا مقصود نہیں تھا, اخلاص لانا تھا چھڑا کے, یعنی پہلے عادتن پڑھتے تھے, ایک عادت بن گئی تھی, اب عادت کو عبادت بنا دیا کہ نظر کس پر ہو. اب یہ دیکھو یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کی تقریبا, اور یہ میں آپ تھوڑے عرصے کی بات بتا رہا ہوں. تو اللہ والے اسی کی محنت کرتے ہیں, تزکیہ یہی ہے, تصفیہ یہی ہے, صفائی یہی ہے. شیخ حدیث کا مطلب لکھا ہے, ایک شیخ کا واقعہ, بہت بڑے اپنے وقت کے تھے, عالم تھے بہت بڑے, تو انہوں نے جب بیعت کی تو ان سے کہا کہ پڑھانا بھی چھوڑ دو اور قرآن کا پڑھنا بھی چھوڑ دو. قرآن کی بہت ان کی تھی, مفہوم عرض کر رہا ہوں, لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہ شیخ زندیق ہے, گمراہ, اتنے بڑے عالم کی ہیں اس سے فائدے سے لوگوں کو محروم کر دیا, ان کو لگ گئی وہ یہی کام کر رہے جو بتایا ذکر شکل کا. فرائض سے تو نہیں روکتے نا, انہیں بھی روکا, باقی اس سے روکتے, وہ روکتے. خوب شور مچا شہر کے خلاف, لیکن وہ لگ, ان کو لگی تھی, وہ لگے رہے. پھر فرمایا اب شروع کرو پڑھانا. اب جو قرآن کھولا ہے تو اب قرآن کی جو انہوں نے تشریح شروع کیا تو ایسے علوم کھلے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ وہی شہر ہوں. تو فرمایا ہٹانا مقصود نہیں تھا, بنانا مقصود تھا, چھڑانا مقصود نہیں تھا, ترقی مقصود تھی. تو وہ اندر سے جو نکلی اور اخلاص آیا اور اس صفائی کے بعد اب جو قرآن کھولا ہے. اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی علماء سے پوچھتے تھے کسی آیت کا ترجمہ, تو وہ سناتا فر فر, فرماتے بچوں والا ترجمہ کیا ہے, کیا بچوں, پھر اس کی تشریح فرماتے تھے. اللہ اکبر, علماء دنگ رہ جاتے تھے, دنگ رہ جاتے تھے. پھر پوچھتے تھے میرے سامنے بات, علماء نے پوچھا یہ علوم کہاں سے ملے گی, یہ علوم میں قرآن سے پہلے تقوی اختیار کرو, پہلے تقوی, اتباع سنت, اتباع شریعت, پھر اللہ کھولیں گے, پھر تدبر کرو. فرماتے ہیں تقوی نہیں ہے, اتباع سنت نہیں, اتباع شریعت نہیں ہے, تقریر کا فن تو سیکھ لیا, دل شک میں بھٹک رہا. یہ تصوف یہ دل کی صفائی کا نام ہے کہ شکو کو ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر سب شکو کو نکل جائے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ توحید اخلاص کا استعمال رکھ, شفا پائے گا اور تیرا شک جاتا رہے گا. کس درجہ کثرت کے ساتھ تم شریعت کی حدود کو پھاڑتے ہو اور اپنے تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرتے ہو, اپنے توحید کے کپڑوں کو ناپاک بناتے ہو اور اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے ہو. ایمان کی روشنی کو جب تقویٰ نہیں ہے, شریعت کو پارا پارا کر رہے ہو, اس کے خلاف چل رہے ہو, توحید نہیں ہے, غیروں پر بھروسہ ہے, غیروں کا خوف ہے, ان سے توقع, ان سے امیدیں ہیں, اس سے کیا ہو گیا, ایمان کی روشنی کچھ گئی. اپنے تمام احوال افعال میں اپنے اللہ کے دشمن بن جاتے ہو, اور اگر تم میں کوئی فلاح پاتا بھی ہے تو نیک کام کرتا ہے, اس میں بھی کیا آمیزش ہے, خود پسندی کی, مخلوق کے دکھاوے کی, اس پر ان سے تعریف کی خواہش کی. یہ ہے صوفی, یہ ہیں صوفی, یہ صفائی بتا رہے ہیں، صفائی اس کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب، ہم نے صوفی صاحب کہنا شروع کر دیا، صوفی بن گیا، وہ صوفی ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں. آگے سماتے ہیں، تم جو شخص اللہ کی عبادت کرنی چاہے تو اس کو مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کہ اعمال میں مخلوق کا دکھاوا اعمال کو باطل کر دینے والی چیز ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے، ان صالحین کی عادت ہے جو تم سے پہلے تھے. یعنی علاج کے لیے، اخلاص کو لانے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے یہ شیخ تجویز کرتا ہے. کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گوشہ نشینی اختیار کی، غار حرا میں جا کے کئی دن پڑ جاتے تھے، سماتے تھے مجھے خلوت محبوب بنا دی گئی، جن کو اللہ موقع دے وہاں جانے کا تو غار حرا کے اندر جایا. اب تو کچھ شاید لوگوں کی رش ہو گیا، ورنہ اللہ نے ایسا موقع دیا اس زمانے میں، نہ کوئی تعمیر تھی نہ راستہ بھی، وہی بالکل قدرتی، اور اوپر جا کے سب ایک بندہ اندر، دوسرا بندہ نہیں ساتھ ہو سکتا، سناٹا. تو تھوڑا سا نکل کے اوپر سے نیچے دیکھو تو خانہ کا بساط نظر آتا تھا. اب تو تعمیرات اتنی ہو گئی، تو خلوت اور انجمن وہیں سے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر لی، کئی کئی دن وہاں پڑے رہتے تھے. سمجھا؟ گوشہ نشینی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے ان صالحین کی جو تم سے پہلے تھے. یعنی پہلے بھی اللہ والوں نے اپنی تربیت کے لیے کچھ وقت خلوت میں گزارا. میں نے عرض کر دوں کہ یہ علاج کے طریقے ہیں، یہ معالج کی نگرانی میں ہوں گے تو وہ تجویز کرتا ہے کس کے لیے کون سا طریقہ ہے. لازم پکڑو ایمان کو، اس کے بعد اقام کو، اس کے بعد فنا اور وجود کو اللہ عز و جل کے ساتھ، نہ کہ اپنے ساتھ، نہ کسی دوسرے کے ساتھ، حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر. لازم پکڑو ایمان کو، اس کے بعد یقین کو. ایمان کی اصل کیا ہے؟ یقین. اس کے بعد فنا، اور وجود کو اللہ عز و جل کے ساتھ، نہ کہ اپنے ساتھ. یعنی دل سے ساری مخلوق کو جیسے فنا کر دو، تاثر ایمان کو. سامی رحمت اللہ اللہ کی قبر کو نظر فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے عبادت کرتے وقت جو ہے نا، لوگوں کو یوں سمجھو جیسے مسجد کی صفیں ہیں، جیسے مسجد کی دیواریں ہیں، جیسے مسجد کے لوٹے ہیں. کبھی خیال جاتا کہ میں دیکھ رہے ہیں جی؟ کیوں؟ کہ دل کے اندر پورا یقین ہے کہ یہ دیکھے نہ دیکھے کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن مخلوق جو دیکھ رہی ہے تو الٹ سے ہوتا ہے کہ واہ واہ، دیکھ کے خیال آئے گا نا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بنا سوار کے پڑھتے ہیں کہ ذرا. فنائیت یہ ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہو. خلوت در انجمن ایک اطلاع ہے نقشبن کی، کہ لوگ رہو سب میں اور دل سے فارغ رہو. یعنی لوگوں کے اندر رہ کے بھی دل کو ان سے فارغ، جیسے فنا ہے. یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کی تعریف، ان کا مذمت، دل سے سب تاثر نکل جائے گا. اللہ کے ساتھ وجود ہو، اب یہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہے گا، نہ فانی بچے گا. لیکن یہ حالت بھی کیسے ہو؟ اللہ کے ساتھ، نہ کہ دوسرے کے ساتھ. حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر. یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، پچھلی دفعہ بھی کیا نا ہوا تھا. یہ بار بار کی چیزیں ہیں، بار بار پھر کے ہمارے دل میں اترے گی، بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. شریعت کو محفوظ رکھو، یعنی کوئی طریقت شریعت سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے، طریقت شریعت پر ڈالنے کے لیے ہے، طریقت شریعت پر جمانے کے لیے ہے، طریقت شریعت کے اندر ترقی لانے کے لیے ہے. شریعت اصل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اتباع سنت کو اور کلام اللہ کو خوشنود بنا کر جو تلاوت کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیا ہے؟ آپ کی سنت کا اتباع اور قرآن پر عمل کرنا. کون سا قرآن؟ جو تلاوت کیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. اور جو شخص اس کے خلاف کہے اس کی عزت نہیں کہ اس کا قول قابل اعتبار نہیں. یہی قرآن جو کاغذوں اور تختیوں میں لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل کا کلام ہے. یہی قرآن جو کاغذوں پر اور تختیوں میں لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل کا کلام ہے کہ ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے ایک کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یعنی اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنا ہوا ہے. اللہ عز و جل کو اختیار کر, اسی کا ہو رہا ہے, اسی میں تعلق رکھ. اس قرآن سے کس سے رابطہ ہو گیا؟ تعلیمات ہیں اس ہمارے لیے. اللہ عز و جل کو اختیار کر, اسی کا ہو رہا ہے, اسی میں تعلق رکھ کہ دنیا آپ کی ساری ضروریات میں تجھ کو کافی ہو جائے گا. کوئی اور ہے جو ہماری مدد کر جائے, تیری حفاظت سمائے گا حیات و ممات میں اور ساری حالتوں میں تجھ سے مذرت رفع کرتا رہے گا. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ یقین راسخ فرما دے کہ اسی کی طرف متوجہ رہ کے اسی کے اطاعت میں لگے رہیں, اسی کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اب قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے, فرماتے اس کی سیاہی کو جو سپیدی پر ہے یعنی اوراق پر لکھے ہوئے کلام اللہ کو مضبوط پکڑ, اس کی خدمت کر تاکہ تیری خدمت کرے, کہ تیرے قلب کا ہاتھ پکڑے اور اپنے رب عزوجل کے سامنے لا کر کرے. جب اس پر عمل کرے گا اس قرآن کی اوپر تیرا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے جائے گا؟ تجھ کو اللہ تک پہنچانے کی بڑی خدمت اس طرح انجام دے گا کہ اس پر عمل کرنا تیرے قلب کے بازوں کو پر لگا دے گا, بس تو اپنے ان سے اپنے رب عز و جل کی طرف اڑ جائے گا. تشبیہ ہے, سمجھایا جا رہا ہے, یعنی یہ قرآن پر عمل کرنا اللہ کی طرف جیسے اڑا کے دے گیا ہے, اس کے قریب کر دیا, اس کی خوشنودی کے قریب کر دیا, اس کی رضا کے قریب کر دیا. آگے فرماتے ہیں اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن رکھا ہے, اول اپنے باطن کو صوف پہنا, اس کے بعد اپنے قلب کو, پھر نفس کو, پھر اپنے بدن کو. کسی زمانے میں صوفیہ نے صوف پہنا, صوف کس کو کہتے ہیں؟ اون کو. کسی مسئلے پہ میرا لمبے قصے ہیں اس کے, لیکن یہ بات ہے کہ کسی زمانے میں کسی مسئلے سے صوفیہ نے کیا پہنا؟ صوف. کھڑکھڑ لباس ہے. بعد نقالوں نے صوفیوں کی حیات بنا لی, صوف پہننا شروع کر دیا اور سمے صوفی, جیسے میں آج میں نے کہا کہ صوفی صاحب ہر ایک کو کہہ دیا ہم نے. اب وہ صوفی صاحب کے جو ہیں غلط کام سے کہ صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ دیکھ لو, یہ آج ہزار سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے. اصل نقل ساتھ ساتھ چلی ہے, حق اور باطل میں مار کا ہر زمانے میں ہوا ہے اور اہل حق نے نشاندہی کی. ایسے لوگ تھے اس لیے بتا رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن رکھا ہے. صوفی ہے نہیں, صوفی تو یہ ہے جو بتا دیا نا, تھا آگے نہ چھپاتا ہے. دل کی صفائی کے ساتھ شریعت پر چلنے کو, قرآن پر عمل کرنے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے ساتھ, یہ ساری چیزیں آگے, یہ ہے صوفی. اور جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن لیا صرف اس کے لیے, اس کو نصیحت کر رہے ہیں پہلے اپنے باطن کو صوف پہنا, اپنے اندرون سے گند نکال, گندگی نکال, یہ ساری کلاوتیں نکال, یہ مخلوق کا تاثر نکال, اس کے بعد اپنے قلب کو یہ ساری چیزیں ذوقی ہیں. ایک انسان کا جسم ہے, جسم کے اندر ایک قلب ہے, قلب کے اندرون میں ایک چیز وہ جو باطن جس کو کہا جاتا ہے. پہلے اپنے اندرون کے اندر صفائی کر, پھر اپنے قلب کو صاف کر, اس کے بعد اپنے نفس کو, پھر اپنے بدن کو. صفائی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یعنی یہ صفائی ہے, صفائی جو ہے اندرون سے پہلے ہوگی. پہلے باطن صاف ہوگا, پھر قلب صاف ہوگا, اس کا اثر پھر نفس پڑے گا, نفس کے رویل جھڑیں گے, نفس کی قوت ٹوٹے گی, نفس مچی ہوگا, نفس مسلمان ہوگا, پھر اپنے بدن کو, یعنی اب بدن پر سرا لے گا, اب بدن تابع ہو جائے گا کس کا؟ ہاں, اس احکام شریعت کا. زہد کی ابتدا اس جگہ, یعنی باطن سے ہوا کرتی, نہ کہ ظاہر سے باطن کی طرف. جب باطن صاف ہو جائے گا تو صفائی قلب اور نفس اور اعضاء اور لباس تک پہنچ جائے گی. اندر سے باہر تو لباس صاف کر کے, لباس زاہدوں کا بنا کر, صوفیوں کو بنا کے سمجھ رہا کہ تو صوفی بن گیا. صفائی کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی؟ اندر سے. تو یہ تصوف اندرون کی صفائی کا نام ہے, انر پیوریفیکیشن, اپنے اندر سے کرو صاف. اس لیے ذکر جو بتایا جاتا ہے یہ اندرون کی صفائی کے لیے ہے. جب اندرون صاف ہوگا, اب آپ دیکھ لیں آج بہت کچھ جانتے ہیں جی, لیکن ہمت نہیں ہوتی, پھنسے ہوئے ہیں نفس کے تابع, طبیعت کے تابع, خواہشات کے تابع. معلوم ہے لیکن بچنا مشکل, غلط سے بچنا مشکل, آنا مشکل. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے اندرون کو بھی صاف فرما دے. اسی کی ساری محنت ہے, اسی کے لیے ذکر ہے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے جب بھی ذکر کے لیے یہاں آئیں, کہیں جائیں, اللہ والوں کے پاس جائیں, مقصود یہ ہونا چاہیے ہمارے اندرون کی صفائی. اندرون کی صفائی یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی نجاستیں ہیں وہ ساری نکل جائیں, ایک اللہ کی محبت اور وہ صلاحیت آ جائے, اس کے ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے بچا لے, شکوک نکل جائیں اندر سے سارے, وہ قوت آئے, وہ استعداد آئے کہ شریعت کا ہر حکم مرغوب ہو جائے, تبھی رغبت ہو عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ. اس طلب کو لے کر بیٹھیں گے تو اس ذکر کی برکت انشاءاللہ ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے. ابھی ہم ذکر کی مشق کرتے ہیں, ہمارے یہاں چپکے ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے. دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, اور غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو, اس کے اسم سے یاد کرو, اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر. یہاں بھی ذکر تنہائی کا ہے نا, یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے اندر, اپنے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف, بگڑی طبیعت کے خلاف جو ہے وہ ہمت, وہ قوت جو گناہوں سے روک دے, جو ہر اطاعت پر ڈال دے, یہ ہمیں تنہائی میں اس کی مشق کرنی ہے. اللہ کے نام کو دل میں رچا کے بسا کے, یہ تصور کا ذکر ہے، اس لیے تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار محبت کے ساتھ تبارک قسم ربی کا، رب کا نام جو ہے یہ اسم ذات جو ہے یہ بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، دل پر لکھ لیں، اس کی دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کے اطاعت پر ڈال دے، اور ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے۔ تو یہاں بھی مشق کرنی ہے، لیکن اثر ہمارا اپنی تنہائی میں مشق اس کی جائے، اس کی جائے رہا ہوں۔ تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تصور کی آنکھ سے دل میں لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر مشق کر لیں۔
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگیں۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔
Thank you.